الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. انتهائي قابل احترام بھائیو بزرگو، اس نشست کے لیے جو موضوع گفتگو طے ہوا ہے وہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد. یہ موضوع انتہائی اہم ہے، کیونکہ ہماری تخلیق کے مقصد کا تعین اللہ پاک نے فرمایا ہے، تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے. اللہ پاک نے کیا مقصد بتایا ہے اور ہمیں دیا ہے، اس کی معرفت ضروری ہے. یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ انسان کی پیدائش یا اس دنیا میں آمد عبث یا بیکار نہیں ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ بے مقصد اس کی زندگی ہے؟ ہرگز نہیں. اپنے وجود کا مقصد تو جانور بلکہ جمادات بھی پورا کرتے ہیں، حالانکہ اس مقصد کا تعین ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ضروری نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حق کی معرفت رکھتے ہیں اور اس پر لگے ہوئے ہیں. صحیح ابن خزیمہ میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل الزفدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو مارنے سے منع کیا، اور ساتھ اس کی علت بیان کی، فَإِنَّ صَوْتَهُ تَسْبِيحٌ وَتَقْدِيسٌ، یہ مینڈک کی آواز جو آپ سنتے ہیں یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی تسبیح ہے اور اس کی تقدیس ہے، اس کی پاکیزگی. تو جانور بھی اللہ رب العزت کی عبادت پر لگا ہوا ہے، وہ اپنے وجود کے اس مقصد کو پہچانتا ہے اور اس کا حق ادا کر رہا ہے. اور بھی اس قسم کے بہت سے نصوص آپ کو ملیں گے. عبداللہ بن عباس ہی کی روایت ہے صحیح ابن خزیمہ ہی میں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں ایک خواب بتانا چاہتا ہوں، ایک درخت کے سائے تلے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ صاد کی، جس میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے. جب وہ سجدہ آیا داؤد علیہ السلام کے واقعے میں، تو میں نے سجدہ کیا اور میں نے دیکھا کہ درخت بھی سجدے میں گرا ہوا ہے. ابھی آپ نے تلاوت سنی، والنجم والشجر یسجدان، یہ ستارے اور درخت یہ سجدہ کرتے ہیں. اس شخص نے بتایا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ وہ درخت بھی سجدے میں گرا ہوا ہے اور دعا مانگ رہا باقاعدہ. اس کی دعا کے الفاظ بھی حدیث میں منقول ہیں. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہم تقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود، اے اللہ میرے اس سجدے کو قبول فرما لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول فرمایا تھا. اور اس سے قبل یہ الفاظ بھی، اللہم اکتب لی بها عندک اجرا، اے اللہ اس سجدے کے عوض میں میرے لیے اجر لکھ دے. وحط عنی بها یوم القیامت وزرا، اور اس سجدے کے عوض میں میرے قیامت کے بوجھ ختم کر دے. یعنی درخت کی معرفت، اس کا ادراک کہاں تک پھیلا ہوا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد کی تلاوت کی، سجدہ آیا، آپ نے سجدہ کیا اور درخت والی دعا آپ نے بھی مانگی. تو یہ انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، جمادات ہیں، حجر و شجر ہیں، صحابہ کا بیان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو لقمہ ہوتا تھا اس لقمے سے تسبیح کی آواز سنی. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انی اعرف حجرا بمکہ تھا کان یسلم علی قبل ان ابعث، کہ میں مکہ مکرمہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے میرے نبی بننے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا. اللہ نے یہ شعور دیا. یہ جمادات اور حیوانات کی معرفت اور ان کا ادراک، ان کا شعور، تو وہ لگے ہوئے قرآن پاک میں عموم کے ساتھ یہ بیان ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بلکہ ہر چیز کا سایہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اب رہا انسان، جس کی عظمت اور جس کا اشرف المخلوقات ہونا قرآن نے بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ رب العزت نے یہ چار قسمیں بیان فرمائی، انجیر کی، زیتون کی، اور کوہ طور کی، اور مکہ مکرمہ شہر کی، اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے ایک ایسا دل دیا ہے جس میں تفکر کا مادہ ہے، اور اس کو زیور عقل سے آراستہ کیا، اور اس کو عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ عبادت کریں میری، عبادت کریں میری. یہ دونوں چیزیں، یہ دو لفظ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ عبادت کریں میری. صرف عبادت مقصود نہیں ہے بلکہ میری عبادت کریں، یہ مقصد ہے انسان اور جن کی تخلیق کا، جو بڑی صراحت کے ساتھ ہم پر واضح ہو چکا ہے. اب یہاں کئی چیزوں کی معرفت ضروری ہے، کیونکہ ہماری تخلیق کا اصل مقصد اللہ تعالی کی عبادت ہے، لہذا عبادت کی معرفت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں، اور اللہ رب العزت کی عبادت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، یہ بڑے بنیادی سوال ہے. سب سے پہلے عبادت کی تعریف، علماء نے بہت سی تعریفات نقل فرمائی ہیں، میں ایک تعریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی جامع تعریف جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی. العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ، کہ عبادت ایک بڑا جامع لفظ ہے، بڑا جامع لفظ ہے، اور یہ شریعت کی جامعیت کی دلیل ہے. شریعت میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ایک ہی لفظ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا پورا پروگرام سمجھا دیتا ہے، ایک ہی لفظ، جیسے ایمان، اسلام، استقامت، تقویٰ. اسی طرح لفظ عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعطی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم دی ہیں، یہ قدرت دی ہے کہ میں ایک ہی جملہ بلکہ ایک ہی لفظ سے جنت کا پورا راستہ واضح کر سکتا ہوں. انہی الفاظ میں سے ایک لفظ عبادت ہے، جس کی تعریف کیا کی گئی کہ یہ بڑا جامع لفظ ہے، جامع نام ہے. کس چیز کا؟ لکل ما یحبہ اللہ یرضاہ، ہر اس چیز کا جو اللہ رب العزت کو پسند ہے. یعنی عبادت ہر اس قول کا نام ہے، عبادت ہر اس عمل کا نام ہے جو قول یا عمل اللہ کو پسند ہے. جو قول یا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے وہ عبادت نہیں، چاہے وہ سونے کا ہو، چاہے وہ ہیروں اور جواہرات سے مرصع ہو، وہ عبادت نہیں. عبادت صرف اسی فہم پر مرکوز ہے کہ ہر وہ قول یا ہر وہ عمل خواب و عمل ظاہری ہو یا باطنی، ظاہری عمل جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور باطنی عمل جیسے دل کے اندر تقوی، خشیت، محبت، انابت، تعلق باللہ، اخلاص، تو عبادت ہر اس قول یا ہر اس عمل کا نام ہے جو اللہ کو پسند ہے. بس اب اس کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی نقطے ہیں. ایک نقطہ یہ کہ وہ امور جو اللہ کو پسند ہے، دوسرا نقطہ یہ کہ وہ امور جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تیسری کوئی شکل نہیں، تیسری کوئی شکل نہیں. وہ آپ کے پنجاب میں بارہ بلے شاہ استشادن اس کا ایک شعر، پتہ نہیں صحیح ہو یا نہ ہو، مجھے زیادہ پنجابی نہیں آتی، کہ نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بلیا کی جانا میں کون. بس یہ دو ہی رخ ہیں، ایک رخ موسیٰ کا، ایک فرعون کا، بیچ میں کوئی راستہ نہیں. یا تو آپ اس قول یا عمل کو اختیار کریں جو اللہ کو پسند ہے، یہ عبادت، اور یا پھر دوسرا راستہ وہ قول یا وہ عمل جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ دوسرا راستہ ہے، بیچ میں کوئی راستہ نہیں. اگر کوئی بیچ کا راستہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو ہماری شریعت نے اسے نفاق کا نام دے کر، اس ایک ہی لفظ سے نفاق کے پورے پروگرام کی نحوست کو پیش کر دی، اور اللہ نے فرما دیا کہ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے. اب ایک سوال باقی رہ گیا کہ اللہ تعالی کی پسند اور ناپسند کا ہمیں کیسے علم، ہم یہ کیسے جانیں کہ فلاں چیز یا فلاں بات یا فلاں عمل اللہ کو پسند ہے اور فلاں عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ ہم کیسے معلوم کریں؟ اللہ تعالی نے اس کے لیے بڑے دو ٹوک جملے استعمال فرمائے کہ اگر میری پسند جاننا چاہتے ہو، میری رضا معلوم کرنا چاہتے ہو تو سنو، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا پیامبر ہے. یہ محض جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ پورا منہج حیات ہے. اگر آپ 10,000 دانے کی تسبیح پھیرتے رہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فہم نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں. یہ محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. ایک اور مقام پر فرمایا قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، اے پیغمبر کہہ دیجئے، بتا دیجئے کہ لوگوں میں تم جیسا ایک انسان ہوں، تم بھی کھاتے ہو پیتے ہو، میں بھی کھاتا اور پیتا ہوں، تمہاری بھی شادیاں میری بھی شادیاں، تم بھی کاروبار حیات کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، بازاروں میں تم بھی جاتے ہو میں بھی جاتا ہوں، اللہ کے سامنے تذلل تم بھی کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ ایک ہی فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوحا الیہ، میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آتے. پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ جب یہ پیغام میرے پاس آتے ہیں اور کسی کے پاس نہیں آتے تو اس کا تقاضا یہ ہے
کہ تم سب کے سب میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. اور یہ راستہ اتنا متعین ہے، اتنا دو ٹوک ہے، اتنا حرف آخر ہے کہ اس میں دوسری کوئی گنجائش نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے ایک انچ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، آگے نہیں بڑھنا. کیا معنی اس کا؟ اس کا معنی یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمانے سے قبل تم نے کچھ نہیں کہنا، انتظار کرنا ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے اور اللہ کے رسول کیا فرماتا ہے. لوگوں نے تو اس منہج کو اس قدر تبدیل کر دیا کہ اللہ فرما بھی دیتا ہے اور اللہ کے رسول فرما بھی دیتا ہے، اور بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم تو اپنی برادری کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے مرشد کے قول کو نہیں چھوڑ سکتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتے. حالانکہ فرمان یہ ہے کہ آگے نہیں بڑھنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فرمانے سے قبل تم نے کچھ نہیں کہنا. تم عبادت کی تعریف سے شروع ہوئے تھے کہ عبادت ہر اس قول و عمل کا نام ہے جو اللہ کو پسند ہے. اللہ کی پسند ہمیں کیسے معلوم ہو؟ اللہ تعالی نے اپنی پسند ہم تک پہنچانے کے لیے ایک نمائندے کا انتخاب کیا، ایک شخصیت کا انتخاب کیا. بقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد فاصطفاه لرسالته. اللہ تعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو اللہ کو معلوم ہوا کہ محمد کا دل سب سے پاکیزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالی نے انہیں اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا. اب وہ اللہ کے مرسل ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تعالی کے نمائندے ہیں. اللہ رب العزت کی پسند کیا ہے وہ بتائیں گے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر بڑی صراحت کے ساتھ یہ نقطہ سمجھا دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم اللہ کی پسند اور اس کی رضا اور اس کی محبت کی راہوں کو پہچاننا چاہتے ہو، اللہ کی پسندیدگی کی اساس کیا ہے، تو سنو وہ ایک ہی ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیروکار بن جاؤ، تمہاری نمازیں میری نمازوں جیسی ہوں، تمہارا حج میرے حج جیسا ہو، تمہارا کاروبار کرنا میرے کاروبار کرنے جیسا ہو، کھانا پینا میرے کھانے پینے جیسا ہو، سونا جاگنا میری طرح ہو، اٹھنا بیٹھنا میری طرح ہو، میری طرح ہو، لباس ہے، چہرے کی حیثیت اور شکل اور کیفیت ہے، میری طرح ہو. فرمایا کہ یہ اساس ہے اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی رضا کی. اب اگر صراحت کے ساتھ ایک کلیئر انداز سے عبادت کی اس تعریف کی اساس پر اللہ کی پسندیدگی اور اس کی رضا اور اس کی محبت کا طریق اگر پہچاننا ہے تو بالکل واضح صورت ہمارے سامنے آ گئی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز دے دی، ہر چیز بیان کر دی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما ترکت من شیء یقربکم من الجنہ الا وقد حدثتکم به. دارمی کی روایت کہ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ قول جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہے وہ میں نے بیان کر دیا. اب دیکھیں راستے کس طرح واضح ہو رہے ہیں. عبادت کا معنی ہم نے سمجھا، اللہ رب العزت کی پسندیدگی اور رضا کی اساس ہم نے معلوم کی، اور ساتھ ساتھ اس دین کی وسعت شمول ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ خیر کا اور جنت کا پورا پروگرام بیان ہو چکا. اسی لیے عبادت کا ایک معنی اور بڑا مجھے پسند آیا کہ العبادت ہو عبارت عن طریق محبت. اے مذلل، کہ عبادت اس راستے کا نام ہے جس راستے پر پہلے چلا جا چکا ہے, کوئی نیا راستہ نہیں, جس راستے پر پہلے چلا جا چکا ہے. چلنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلنے والے کون ہیں؟ آپ کے صحابہ. یہ کوئی نیا راستہ نہیں, اس راہ پر چلا جا چکا ہے, بس ہم نے قدم با قدم اس راہ پر چلنا ہے, اس راہ پر پیچھے پیچھے آنا ہے. اب یہاں ایک حدیث آپ جو سنتے رہتے ہیں مزید صراحت سے سمجھ جائیں گے کہ جب عبادت ایک ایسے راستے کا نام ہے جس پر چلا گیا ہو اسی پر ہم نے چلنا ہے اور پیچھے پیچھے آنا ہے, نہ دائیں نہ بائیں, نہ کسی دائیں راستے کا تعین, اسی پر چلنا ہے. اب یہ حدیث آپ سمجھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, قیل ومن یابا یا رسول اللہ, قال من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا, کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شقی کے, اس بدبخت کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کرے. صحابہ نے پوچھا کہ جنت کا انکار کون کر سکتا, جبکہ جنت کا تعارف یہ ہے کہ موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا, کہ جنت کی ایک بلشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی. تو جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, کہ دیکھو میں ایک راستے پر چل رہا ہوں, جو اس راہ پر چلے گا میرے پیچھے پیچھے آئے گا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. یہ طریق محبت, ایک راہ پر چل رہا ہوں, اس راہ پر جو میرے پیچھے آئے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا. وہ میری جماعت ہے, وہ میری پارٹی ہے, اس راہ پر چل رہا ہے جس پر میں چل رہا ہوں جنت میں میرے ساتھ جائے گا. من ابا, اور جس نے اس راہ پر چلنے سے انکار کر دیا, اس راہ پر نہیں چلا, پھر کس پر چلا؟ جس پہ مرضی چلے, کیونکہ بات واضح ہو گئی کہ خیر بھی واضح ہے, شر بھی واضح ہے, عبادت بھی واضح ہے اور غیر عبادت بھی واضح ہے. جس راہ پر میں چل رہا ہوں اس پر چلے گا وہ میرا پیروکار, جنت میں میرے ساتھ جائے گا. اور اگر اس راہ کو چھوڑ دیا, کسی اور راہ پر گھوم گیا, دائیں پھر گیا یا بائیں پھر گیا, جس کا چاہے پیروکار بن جائے وہ جنت سے دور تو ہوتا جائے گا, داخل نہیں ہو سکے, کیونکہ جس راہ پر میں جا رہا ہوں وہ راستہ جنت تک پہنچتا ہے اور جنت کا راستہ ایک ہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم ایک ہی ہے, خط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے, کوئی دو تین نہیں ہوتے. عبادت کی اس مختصر سی تعریف کے بعد عبادت کی اہمیت, اس اہمیت کے لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کے راوی معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ, اور یہ بڑی اہم حدیث ہے عبادت کے بعد میں. اور یہ حدیث جب صادر ہوئی تو اس وقت کا نقشہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سواری پر سوار تھے اور معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے اسی سواری پر سوار تھا, اتنا قرب حاصل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں معاذ کو کچھ علم دوں, کچھ علم اس کے سینے میں منتقل کروں. آپ تربیت کا کوئی موقع کھوتے نہیں تھے. اور پھر معاذ خاص طور پہ جس حدیث کا راوی ہو اس کی بڑی شان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان معاذن یاتی یوم القیامہ امام العلماء برتوا, کہ معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئیں گے تو میری امت کے علماء کی قیادت کرتے ہوئے آئیں گے. اور قائد بھی کیسے, برتوا, ان سے بہت دور ہوں گے. رتوا, رتوا کا ایک معنی تا حد نگاہ ان سے دور ہوں گے, یعنی کوئی عالم ان کے مقام تک نہیں پہنچ پائے گا. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص علم دینا چاہا تاکہ ان کے ذریعے یہ علم امت تک منتقل ہو جائے, یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے, بندوں پر کیا حق ہے, اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اب یہ بات ہو رہی ہے اللہ کے حق کی, اللہ کے حق کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی کا کیا حق ہے. اللہ تعالی جو ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا رازق, اتنے انعام کرنے والا کہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم میرے انعامات شمار کرنے بیٹھو تو شمار نہیں کر سکو گے. لیکن ساتھ ساتھ فرما دیا کہ اس کے باوجود لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرے انعامات کو استعمال کر کے میرا شکر ادا کرو گے تو اور بھی دوں گا. اس اللہ کا ہم پر کیا حق ہے جو اس پورے کائنات اور نظام کائنات کا خالق ہے؟ سورج کا طلوع ہونا, غروب ہونا بالکل وقت پر اس کے امر سے ہے. یہ نظام کائنات اس کے امر سے چل رہا ہے. اس اللہ کا حق تم پہچانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ ورسولہ اعلم, کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ فرمائیے, آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اللہ کا حق ہے کہ تمہارا خالق اور مالک ہے. اب پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالی کا حق اگر کوئی پامال کر دے تو وہ اللہ کے قہر اور اس کے غضب سے بچ سکے گا؟ اللہ کے حق کو پامال کر دے, اور حق ایک ہی ہے, اس کی نعمتیں بے شمار اور بے حساب ہیں, ان کے مقابلے میں حق صرف ایک ہی ہے, کوئی لمبی فہرست نہیں. وہ حق کیا ہے؟ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس حق کو اگر پامال کرو گے تو اللہ کے غضب کا نشانہ بنو گے. اب یہاں دو باتیں ہیں, ایک اس بات کے دائرے میں اور ایک نفی کے دائرے میں. اس بات کے دائرے میں بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, اور نفی کے دائرے میں بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا. اس کا معنی دونوں باتیں ضروری. قرآن حکیم نے بھی اس ترتیب کو ملحوظ رکھا, فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها, کہ جو طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا. اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اور طاغوت کہ انکار کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وہی نفی اور اس بات, یہ دونوں چیزیں الگ ہیں اور دونوں کو الگ حیثیتوں میں ماننا ضروری ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرو. عبادت کیسے کرے؟ جیسے پیغمبر نے بتا دیا. پیغمبر نے کیا بتایا؟ نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, سجدے کرو, اللہ کے سامنے قیام کرو, فرائض کی ادائیگی, نوافل کی ادائیگی, یہ سب اللہ رب العزت کی عبادات. یہ سارے کام کیسے کریں؟ نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے. ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں, نماز کیسے پڑھیں؟ اس کا بھی وہی جواب ہے کہ بالکل ویسے جیسے اللہ کے پیغمبر نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت اسی چیز کا نام, اس دائرے سے باہر نہیں نکل. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اللہ رب العزت کی عبادت کیسے ممکن ہے؟ اس راہ پر چل کر جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا. نمازیں, روزے, حج و زکات, عمرہ, جہاد, دعوت, یہ سب عبادات ہیں. ان امور کو کیسے انجام دیں؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے بتایا جیسے آپ نے کیا، یہ عبادت. اب ایک شخص عبادت کرتا رہے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج و عمرہ کرے، بار بار کرے، اللہ کے نام پر قربانیاں کرے، ذبح کرے، اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک مانے، ایک معنی میں یہ سب عبادات ہیں، تو اس نے حق ادا کر دیا؟ نہیں، حق ادا نہیں ہوا. اس نے اس حق کا ایک جز پورا کیا، اور وہ جز ہے اس بات کا، عبادت کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ایک پورا ہو گیا. ایک باقی رہ گیا کہ اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا، نفی، کہ اللہ کے سوا جن جن کو پوجا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، ان کی نفی بھی ضروری ہے. پوری عمر اگر اللہ کی عبادت کرتے رہو تو حق ادا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہر غیر اللہ کا انکار ضروری ہے. اور یہ ایک موحد اور غیر موحد میں فرق ہے. جو غیر موحد ہے وہ ممکن اللہ کی عبادت کرتا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کئی درگاہیں ہیں، کئی سرکاریں، کبھی اجمیر کی سرکار کا رخ ہے، کبھی کراچی کا رخ ہے، کبھی پاک پتن کا رخ ہے. یہ توحید تو ناقص ہے، بلکہ یہ توحید کسی شمار میں نہیں. اصل توحید کی تکمیل اللہ کی عبادت کے اس بات کے ساتھ ساتھ اللہ کے سوا ہر معبود باطل کی نفی پر منتج ہوتی ہے. یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اس کے بغیر عبادت کا معنی پورا نہیں ہوگا. اور اگر اللہ کا حق پورا نہیں کرو گے، اللہ کے حق کو پامال کرو گے، پھر اللہ کے قہر، اس کے عذاب اور اس کے عقاب سے نہیں بچ سکو گے. یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ مخلوقات کے آپس کے حقوق کو انتہائی اہمیت کے ساتھ متعین کیا گیا، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر و منزلت ہے. جیسے اللہ رب العزت نے ماں باپ کے حقوق بیان کیے، اب اگر کوئی شخص ماں باپ کے حقوق کو پامال کر دے تو یقیناً وہ عذاب پہ نشانہ بنے گا، اور ماں باپ کے حقوق کو بلکہ ہر حق کو بڑی باریک بینی سے دیکھا گیا. ایک خراسانی شخص مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر ایک مجلس میں کھڑا ہو گیا، اور پشت کے ساتھ ایک کٹڑی بندی ہوئی، دیکھا کہ ایک شخص درس دے رہا ہے، درس سنتا رہا، درس ختم ہوا تو اس نے پوچھا من المحدث، یہ محدث کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ پیغمبر اسلام کا صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. قریب آ گیا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ جو کٹڑی میری پشت پر ہے یہ کوئی سامان نہیں، بلکہ میری بوڑھی والدہ ہے، اور میں خراسان سے اسے اپنی پشت پہ اٹھا کر لا رہا ہوں حج کرانے کے لیے، اور پورے راستے اس کو دھویا، صاف کیا، کھلایا پلایا، خدمت کی، اور پورا حج اس کو اپنی کمر پہ اٹھا کے پیدل کیا، اور اب اسی طرح اٹھا کے واپس جاؤں گا، رستے پر خدمت کروں گا، پیدل واپس جاؤں گا، اور اس پورے سفر کی تکمیل کتنے سالوں میں ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ صحابی رسول نے فرمایا کہ لا ولا کا قلامت الظفر، ایک کٹے ہوئے ناخن کے برابر بھی نہیں. یہ ایک حق ہے مخلوق کا دوسری مخلوق پر. جس حق کو میں بیان کر رہا ہوں وہ خلاق کائنات کا بندوں پر ہے، جو تمہارا رازق، خالق، مالک، تم کو پالنے والا رب العالمین، اس کا ایک حق ہے. اس حق کو اگر تم نہ سمجھو تو پھر تمہاری کیا قدر و قیمت ہے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تبھی بیان ہوا ایک مینڈک، اس کی آواز کو تسبیح قرار دیا گیا، وہ مینڈک تم سے بہتر ہے، رتبے میں چاہے تم گورنر بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، اگر اللہ رب العزت کے حق کے توحید کی معرفت نہیں ہے تو ایک مینڈک تم سے بہتر ہے، گٹر میں چلنے والا غلاظت کا کیا تم سے بہتر، کیونکہ وہ اللہ کے حق کو سمجھتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا بیان ہے۔ یہ اللہ کا حق کتنا متعین، کتنا ضروری، اس کے بغیر بندے کی سعادت اور اس کی فلاح کا کوئی امکان نہیں۔ اسی لیے اس حق کو پورا کرنے والے کی ایک شان، ایک مقام اور فضیلت، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال یہ کیا کہ ایک مائے معاذ، وما حق العباد علی اللہ، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ معاذ کا وہی جو عباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو بندہ اللہ کی اس حق کو پورا کر دے کہ اللہ کی عبادت کرتا رہے اور کسی شریک کو نہ ٹھہرائے نہ مانے، نفی و اثبات، اللہ کی اس حق کو پورا کر دے، تو پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالی ایسے بندوں کو کبھی جہنم میں عذاب نہ دے۔ اللہ تعالی کو مجبور کر سکتے؟ کسی میں ہمت ہے کہ وہ اللہ سے کہے کہ یا اللہ میرا تجھ پر یہ حق ہے، یہ کام تو ضرور کر؟ نہیں، لیکن اللہ رب العزت اس توحید کی عظمت کے پیش نظر بندوں کا حق اپنے اوپر بیان فرما رہے کہ جو بندے خالص توحید پر قائم رہیں گے، نفی و اثبات، اس باطن کا معنی پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت کریں، سجدہ کریں تو اللہ کے لیے، رکوع کریں تو اللہ کے لیے، نظریں، نیازیں، منتیں، قربانی، ذبح، محبت، نفرت، یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے اس بات، اور نفی کسی غیر اللہ کا کوئی تصور نہ ہو، یہ فلاں درگاہ، فلاں حجر، فلاں شجر، نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اے انسان تو اپنے مقام سے کیوں گر گیا؟ کراچی میں ہم نے کئی درخت دیکھے جن درختوں پر لوگ کپڑوں کی پٹیاں لپیٹتے، یہ انسان کا مقام ہے کہ ایک درخت سے خائف ہے، بعض جگہوں پر یہ زبان بیان کرنے سے قافر ہے، شرم گاہوں تک کو کوٹا جا رہا ہے، یہ انسان کا مقام ہے؟ انسان پتھروں سے ڈرتا ہے، پتھروں سے، یہ باتیں آپ سنتے رہتے کہ یہ مجھے ہیرا موافق نہیں، عقیق موافق ہے، زمرد مجھے نقصان دیتا ہے، فلاں پتھر مجھے موافق ہے، فلاں راس نہیں آتا، یہ پتھروں میں خیر و شر کی راہوں کو تلاش کرتا ہے، پتھروں کو خیر دینے والا یا پتھروں کو نقصان دینے والا مانتا ہے، یہ انسان کا مقام۔ جن کے دل نور توحید سے منور ہوتے ہیں وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر حجر اسود سے کہتے ہیں کہ انی اعلم بانک حجر لا تنفع ولا تضر، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تیرے پاس نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان۔ یہ قول کس کا ہے؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اس سے قیمتی پتھر ہے دنیا میں کوئی؟ جنت کے پتھر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الحجر یاتی یوم القیامہ ولہ لسان ینطق بہ وعینان یبصر بہما یشہد لمن افترمہ بحق، یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی، اپنی ان دو آنکھوں سے ان لوگوں کو تلاش کرے گا جن لوگوں نے اسے بوسہ دیا، اپنی زبان سے ان کے لیے گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے سچی عقیدے کے ساتھ چوما تھا اس کو معاف کر دے, اللہ معاف کر دے گا. اور امیر عمر کیا فرما رہے کہ تیرے ہاتھ میں کوئی نفع اور کوئی نقصان نہیں, اگر میں نے اللہ کے پیغمبر کو نہ دیکھا ہوتا, انہوں نے تجھے بوسا دیا ہے تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا. یہ ہے ایمان کی بات اور توحید کی بات. ایک طرف یہ کفر اور یہ شرک کہ پتھروں میں خیر و شر, سامنے سے کالی بلی گزر جائے ہم کہاں پٹھتے ہیں, کوئی آفت آنے والی, گھر کی چھت پہ الو بول جائے تو یہ انسان الو بن جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا نقصان آنے والا ہے, الو تمہیں الو بنا. اتنے گندے عقیدے. تو میرے دوست اور بھائیو, یہ حق توحید کی ادائیگی نہیں ہے, ایسا انسان شرک پر اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی. تو حق بالکل متعین ہے, اور اس حدیث پر بار بار غور کیجئے کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کرے اور اس عبادت میں کبھی کوئی شرک نہ کرے کبھی. اور اگر شرک آ گیا, چاہے وہ سوئی کی نوک کے برابر کیوں نہ ہو, وہ قابل قبول نہیں ہوگا, بندے پر جہنم حرام ہو جائے گا. اور جو شخص اللہ کی توحید کو پہچانتا, سمجھتا اور مانتا ہے, اللہ رب العزت اس بندے کو قبرائی عطا فرماتا ہے, ایسا قبول فرماتا ہے کہ اس بندے کو کبھی عذاب نہیں دے گا. اسی لیے پیغمبر اسلام نے اپنی جس معروف حدیث میں ان افراد کا ذکر کیا جنہوں نے بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں جانا ہے, تو ان کے اوصاف کیا بیان کیے, سب توحید پر مشتمل ان کا توکل کرنا. جو سب سے اہم نقطہ ہے توحید, فرمایا کہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں جانا, یہ استرقاء نہیں کرتے, تطیر نہیں کرتے, جاہلیت کے عقیدے, بلکہ یہ توحید پر قائم. استرقاء کا معنی کسی کے پاس چل کے جانا دم کروانے کے لیے, حالانکہ دم کرنا جائز ہے, مشروع ہے, لیکن شریعت کی غیرت توحید آپ دیکھیے کہ آپ لمبا سفر کر کے جائیں فلاں ہستی کے پاس, وہ دم کرے گا تو آرام آئے گا, یہ شریعت کو گوارا نہیں. کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جب تک وہاں پہنچو گے نہیں, تصور اسی ہستی کا رہے گا. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ تصور خالق کائنات کے علاوہ کسی کا نہ, تطیر نہیں کرتے. تطیر پرندے اڑانا, پرندوں سے فالے رہنا, جاہلیت میں لوگ پرندے اڑاتے, دیکھتے کہ دائیں طرف گیا یا بائیں طرف گیا, اگر دائیں طرف گیا ہے سمجھتے سفر مبارک ہے, بائیں طرف گیا ہے سمجھتے سفر منحوس ہے, وہیں سے پلٹا. ان کا اللہ پر توکل. فرمایا کہ یہ لوگ بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں جائیں گے. ان کی تعداد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000. 70,000. اللہ سے میں نے دعا کی کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے. فزادنی ربی, میرے پروردگار نے میری دعا قبول کر لی اور تعداد میں اضافہ فرما دیا. فرمایا کہ ما کل الفن سبون الفن, ان 70,000 میں سے ہر ہزار کے ساتھ 70,000 اور بھی دیتا. لیکن میرے دوست اور بھائیو, یہ عظیم کامیابی, عظیم سعادت عقیدہ توحید پر قائم, جو میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کہ ایک اللہ کی عبادت ہو. اتنا یہ اہم پروگرام ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ ہر نبی نے اسی پروگرام سے بات شروع کی, اسی پہ ختم کی. اول و آخر دعوت جو تھی وہ توحید کی تھی. اللہ پاک کا فرمان ہے, بس المن ارسلنا من قبل کے من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پوچھے ان انبیاء سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیج دیا, ان سب سے پوچھو, ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو, یعقوب علیہ السلام سے پوچھو, اسحاق علیہ السلام سے پوچھو, نوح علیہ السلام سے پوچھو, موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو, کیا پوچھیں؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہ یعبدون، کیا ان کے دور میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی تھا؟ کوئی فرشتہ، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی قبر، کوئی ڈھیری، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی دربار، کوئی قبر، کچھ تھا؟ پوچھو ان سے، جاؤ جا کے پوچھو ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام، پوچھو، پوچھ کر آؤ، یہ اللہ کا حکم ہے. یا اللہ کیسے پوچھیں؟ وہ انبیاء تو جا چکے، ان کا تو انتقال ہو چکا، کیسے پوچھیں؟ فرمایا قرآن سے پوچھ کر دیکھو، پھر قرآن تمام انبیاء سابقین کی دعوت کا محافظ ہے، کیونکہ یہ میرا کلام ہے، میں نے ہر نبی کی دعوت کو مکمل صدق و امانت کے ساتھ قرآن نے بیان کر دی. قرآن سے پوچھو، ابراہیم نے کیا دعوت دی، موسیٰ نے کیا دعوت دی، عیسیٰ نے کیا دعوت دی، نوح نے کیا دعوت دی، پورے 950 سال کیا دعوت دی؟ کسی نبی کی دعوت میں کسی غیر اللہ کو کوئی تصور ملتا ہے؟ کوئی نام کی حد تک کوئی ذکر ملتا ہے؟ پوچھو، کوئی ذکر نہیں. اے انسان، تو شرک کا ارتکاب کر کے ہر نبی کی دعوت کا مجرم ہے. یہ تو متفق علیہ مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الانبیاء اخوة اللات، سارے نبی اللاتی بھائی ہیں. کیا معنی اس حدیث کا؟ انبیاء اللاتی بھائی ہیں، کیا معنی؟ اللاتی بھائی وہ ہوتا ہے جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہو، جیسے ایک شخص کی کئی شادیاں ہوں، ہر بیوی سے اولاد ہو، تو وہ اولاد آپس میں اللاتی بھائی. حقیقی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا ماں اور باپ ایک ہو. اخیافی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کے باپ مختلف ہو، ماں ایک ہو. جیسے ایک عورت کا نکاح ہو، اس کا شوہر فوت ہو جائے، پھر دوسرے سے نکاح کر لے، دونوں سے اولاد ہو، وہ اولاد اخیافی بھائی. فرمایا کہ نبی اللاتی بھائی، ان کا باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں، اس کا معنی یہ کہ ان کا اصل ایک ہے، اور وہ اصل عقیدہ ہے توحید. باقی فروع میں اختلاف ہے، مسائل میں اختلاف ہے، کسی نبی کو 2 نمازیں دی گئیں، کسی کو 5 نمازیں دی گئیں، فروع میں اختلاف ہے، لیکن عقیدہ اصل اصول ایک ہی تھا، اور وہ عقیدہ ہے توحید. اس توحید میں بگاڑ آ جائے، تم ہر نبی کی دعوت کے مجرم اور باغی ہو. پھر غور کرو کس طرح اللہ رب العزت کی ناراضی کا نشانہ بنو گے، اور اس کی عذاب کا نشانہ بنو گے. تو فرمایا کہ 70,000 کے ساتھ، ہر ہزار کے ساتھ 70,000 اور بھی، جنہوں نے بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل ہونا ہے. یہ سب توحید کے فضائل ہیں، جو میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد. چنانچہ میرے دوست اور بھائیو، اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے مقام کو پہچانو، ورنہ یہ جانور، یہ جمادات تم سے بازی لے جائیں گے، بلکہ بازی لے گئے. یہ قرآن کی سورہ عادیات، اس کا مضمون یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 مخلوقوں کا تقابل کیا، ایک طرف گھوڑا، ایک طرف انسان. گھوڑے کا ذکر کس طرح کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ذبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فاثرن به نقعا، فبسطن به جمعا. مجھے ان گھوڑوں کی قسم جو اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ ہانپنے لگتے، ان گھوڑوں کی قسم جو اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی، مجھے ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت شبخون مارتے ہیں، مجھے ان گھوڑوں کی قسم جو بڑی بڑی جماعتوں میں داخل ہو جاتے ہیں، ان گھوڑوں کی قسم جن کے تیز دوڑنے کی وجہ سے گرد و غبار اٹھتا ہے، اور گرد و غبار کے بادل چھا جاتے ہیں اور کوئی چیز سجائی نہیں دیتی. یہ 5 قسمیں کھائیں. سوال یہ ہے کہ یہ گھوڑا تیز کیوں دوڑتا ہے کہ دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتا ہے؟ یہ گھوڑا اتنی شدت سے کیوں بھاگتا ہے کہ اس کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی؟ یہ گھوڑا صبح کے وقت دشمن کے علاقے میں شبخون کیوں مارتا ہے؟ یہ گھوڑا اتنی شدت سے کیوں بھاگتا ہے؟ اتنی شدت سے کیوں بھاگتا ہے؟ کہ گرد و غبار ہوتا ہے، یہ گھوڑا بڑی بڑی جماعتوں میں داخل کیوں ہوتا ہے؟ یہ سارے سوال باقی ہیں، قائم ہیں، ان کا ایک ہی جواب ہے کہ کسی کے اشارے پر، وہ اشارہ دینے والا کون ہے؟ اس کا مالک مجازی، ایک انسان جو اس کو چند دانے ڈالتا ہے، تھوڑا سا پانی پلاتا ہے، اور اتنی خدمت کرنے کے بعد اس کے اشارے پر گھوڑا دوڑ رہے، ہانپ رہے، اور ٹانکوں سے چگائیاں نکال رہے، جتھوں میں داخل ہو رہے، گرد و غبار اڑا رہے، صرف ایک انسان کے اشارے پر، وہ انسان جو اس کا حقیقی مالک نہیں بلکہ مجازی مالک۔ یہ ایک مخلوق جس نے اپنی عبادت کا حق ادا کر دیا، کہیں پیچھے نہیں، ہر مقام پر پیش پیش ہے، اپنی جان تک قربان کر۔ اب ایک انسان جس کا تعلق کسی انسان کے ساتھ نہیں، انسان کو انسان کا مملوک نہیں بنایا گیا، انسان غلام ہے اللہ کا، براہ راست اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، وہ اللہ جس کی نعمتیں محدود نہیں ہیں کہ صرف تھوڑے سے پانی اور چارے پر اکتفا کرے، ہر نعمت اسی کی دی ہوئی، اس نے پیدا کیا، روزی دی، انعامات دیے، نواز دیا، فرمایا کہ میری نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ارے انسان تو اللہ تعالیٰ کا کیا حق ادا کر رہا ہے؟ اس نے ایک حق توحید تجھے متعین کر دیا، تو انہیں کس حد تک اس حق کو نبھایا؟ کیا تم نمازیں پڑھتے ہو؟ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہو؟ اللہ کی توحید کا فہم رکھتے ہو؟ شرک سے بیدار ہو؟ بتاؤ، اگر نہیں تو گھوڑا تم سے افضل ہے، پھر تم اصل سافرین میں ہو، انتہائی نیچے گئے میں، پھر یہ مخلوقات اور یہ جمادات تجھ سے کہیں اونچے۔ تو اللہ رب العزت کا ہم پر حق عبادت اور حق توحید متعین۔ میں نے عرض کیا کہ بندہ یا تو عبادت کرتا ہے رحمان کی، اور اگر رحمان کی عبادت نہیں ہے تو پھر جس راہ پر چلے وہ شیطان کی عبادت، کیونکہ شریعت میں یہ دو راستے ہیں، یہ دو خط ہیں، یہ دو لائنیں ہیں، تیسری کسی چیز کوئی گنجائش نہیں۔ میرے دوست اور بھائیو، میں پہلے خاص طور پہ ان ساتھیوں سے مخاطب ہوں جو نوجوان، مخاطب نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کی روشنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سبعتن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظلہ الا ظلہ، کہ سات قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محشر کے میدان میں اپنا سایہ عطا فرمائے گا، جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ سات قسم کے انسان، آپ وہ حدیث پڑھیے گا۔ اس وقت میرا مدعا ایک شخص کا ذکر ہے جس کا اس موضوع سے تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان سات میں سے ایک وہ نوجوان ہے، شاب نشا فی عبادت ربہ، وہ نوجوان ہے جو اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے۔ اس عمر سے، اس بچپن سے، اس نوجوانی سے اللہ کی عبادت میں محو ہو گیا، اللہ کی اطاعت ہو رہی، کیونکہ عبادت نام ہے اطاعت کا، اللہ کے فرامین کی تعمیل ہو رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہو رہا ہے، اس کی شکل، صورت، لباس، کردار، مذاقتا، ملنا جلنا، بچھڑنا، عبادت کرنا، سب کے سب مطابق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے۔ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، بڑی بڑی عمروں والے نیکیوں اور بدیوں کو شمار کر رہے ہوں گے، اور یہ نوجوان اللہ کے سائے تلے بیٹھا ہوگا، نشا فی عبادت ربہ، جو اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو توفیق عطا فرمائے، اس حدیث کو سامنے رکھ کر سمجھیں کہ کس منہج کو ہم نے اختیار کرنا۔ اس کے بعد آپ سب سے مخاطب ہیں نبی اسلام کی ایک اور حدیث کی روشنی میں، جو ترمذی میں محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی جس کو حدیث الہی بھی بولتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، کیا، یا ابن آدم تفرغ دے عبادت ہی، یا ابن آدم تفرغ دے عبادت ہی، املأ قلبك غنا وسد فخرك وان لم تفعل ملأت قلبك شغلا ولم اسد فخرك. اے آدم کے بیٹے، خواہ کوئی بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی مرحلے میں ہو، اے آدم کے بیٹے، اللہ فرما رہے اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے کچھ وقت نکال، تفرغ، کچھ فراغت کا وقت نکال میری عبادت کے لیے. تو ہر وقت دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے فیکٹری، ہائے بینک بیلنس، یہ پکارتا رہتا، یہ تو بربادی کا راستہ ہے. تائس عبد الدینار، تائس عبد الدرہم، تائس عبد الخمیسہ، تائس عبد الخمیرہ، تائس بنتا کسا بیدا شی کا فرنتا کش. نبی اسلام کی دعا، اے اللہ یہ درہم و دینار کا پجاری ہر وقت پیسہ، روپیہ، کپڑا، چادریں پکارنے والا، یا اللہ اس کو برباد کر دے، اس کو ایسا برباد کر کہ اس کے پاؤں میں اگر کانٹا چھپ جائے تو اس کانٹے کو کوئی نکالنے والا نہ پائے، اس کی تکلیف میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جائے. اس کے مقابلے میں فرمایا تفرغ لے عبادت ہی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے کچھ فارغ وقت نکال، یہ ضروری ہے. اس کی ضرورت کو ایک اور بات سے سمجھو، جناب محمد رسول اللہ کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ فائدہ فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو فارغ ہو گیا، اب جب کہ تو فارغ ہو گیا تو کھڑا ہو جا اپنے پروردگار کے سامنے. اللہ کے پیغمبر کس چیز سے فارغ ہوئے؟ کیا تجارت سے، کوئی فیکٹری لگانے سے، شادی بیاہ سے؟ نہیں، دین کے منصب سے. پوری عمر دین پہنچانے میں گزار دی، مکہ کے 13 سال دعوت میں، مدینے کے 10 سال جہاد میں، اور یہ نہیں کہ اس دوران عبادت میں کی. ام المومنین کا بیان ہے کہ نبی اسلام کا قیام اللیل دیکھ کر ہمیں ترس آیا کرتا تھا، آپ کی ایڑیاں سوج جاتی، بعض اوقات پاؤں پھٹ جاتے، ہم پوچھتی بلکہ کہتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، اس قدر طویل قیام کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ فائدہ فرغت فانصب، کہ اب جب تو فارغ ہو چکا تو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو جائے. فارغ کس چیز سے ہوئے؟ دین کی دعوت سے. دین مکمل ہو گیا، مشن پورا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، آخری حج بھی آپ نے کر لیا، اب جب کہ تو فارغ ہو چکا تو کھڑا ہو اپنے پروردگار کے سامنے. یہ خطاب کس کو ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اب تو اور عبادت کر، اور عبادت کر، اور اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو. اب ہم اپنے آپ کو سوچیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں عبادت کے لیے کس قدر تفرغ چاہیے؟ وہ خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جن کا قیام کا عالم یہ ہے، اتنا قیام کرتے کہ ایڑیاں سوج جاتی. تو ہم سے کس قدر تقاضا ہوگا؟ غور کریں، وہ تو ساری عمر گزارتے ہیں دانت و جہاد میں، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ اللہ پاک کا فرمان ہے، ام حسبتم من تدخل الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. لوگو، تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ تم نے جنت کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ بتاؤ کیا کیا ہے تم نے؟ نہیں نہیں، جب تک سابقہ لوگوں کی مثالیں تمہارے اندر نہ آ جائیں اس وقت تک نہیں. جنہیں جھنجھوڑا گیا، ستایا گیا، آزمایا گیا، آڑیوں سے چیرا گیا، فاقے برداشت کرنے پڑے، افلاس کا منہ دیکھنا پڑا، لیکن سب کچھ برداشت کیا دین کی خاطر. فرمایا کہ جب تک تم میں یہ مثالیں نہیں آئیں گی، تم کیا سمجھتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ حدیث، یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے کچھ تفرغ کر، کچھ فراغت کے لمحات نکال، کچھ دن میں، کچھ رات میں. اس رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا، اپنے پروردگار سے تعلق جوڑ، اگر ایسا کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ فرمایا کہ املا قلب کا غنن، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تفرق کرے گا میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا، تیرے دل کو غنا سے، تمنگری سے اور مالداری سے بھر دوں گا. اور ساتھ کیا کروں گا؟ وہ سد فقر، اور تیرے فقر کو بھی دور کر دوں گا. تو بھوکا نہیں مرے گا، تیرا دل بھی مالدار ہوگا، تجھے روٹی بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، کپڑا بھی ملے گا، آسودگی دے دوں گا اگر میری عبادت کے لیے وقت نکالے. مانا عبادت جو ہماری مقصد تخلیق ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ دنیا کے مشاکل بھی حل ہو رہے ہیں. اگر ہم عبادت کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں، لو لگائیں، تو اللہ رب العزت ہمارے دل کو مالدار کر دے گا، ہمارے فقر کو دور کر دے گا. فرمایا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کرے گا، میری عبادت نہیں کرے گا، ایک فیکٹری لگی دوسری لگنی چاہیے، تیسرا کارخانہ، تیسری فیکٹری، بس یہی دنیا دنیا، ہائے دنیا. اللہ اکبر، جس کی بھیانک سزا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم الا التراب. اگر آدم کے بیٹے کو دو سونے کی وادیاں مل جائیں تو وہ شکر نہیں کرے گا، بلکہ تیسری وادی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تیسرے کے بعد چوتھی، اور چوتھی کے بعد پانچویں. فرمایا کہ وہ یہ کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، حتیٰ کہ ولا يملا جوف ابن آدم الا التراب، اس کا پیٹ بھرے گی تو قبر کی مٹی بھرے گی. تو پھر تو میری عبادت کی طرف آ جا، تیرے دل کو مالدار کر دوں گا اور تیرا فقر بھی دور کر دوں گا. ایسا اگر نہیں کرے گا تو فرمایا کہ ام لو مناس صدرک شغلا، پھر میں تیرے دل میں شغل ڈال دوں گا، کام کام اور کام، صرف کام کے لیے پسینے بہائے گا، دوڑ دھوپ کرے گا، نہ وقت پر کھانا، نہ پینا، نہ اولاد، نہ بچے، دوڑ دھوپ، کبھی یہاں کبھی وہاں، تجھے حاجتوں میں ڈال دوں گا، عبادت کا وقت نہیں ملے گا. اور فرمایا کہ ولما سد فقر، اور تیرا فقر بھی دور نہیں کروں گا، تیرا فقر بھی دور نہیں کروں گا، تجھے فقیر ہی رکھوں. فقیر رکھنے کا معنی یہ تو ہمیشہ محتاج رہے گا، کبھی تجھ میں غنا نہیں آئے گا، استغنا پیدا نہیں ہوگا، تیرے دل میں حاجتیں ڈالتا جاؤں، آج جاپان جانا، آج امریکہ جانا، اور آج جناب کوریا جانا، آج فلاں جگہ جانا، دوڑ دھوپ کرتا رہے گا. اس میں کون سی راحت؟ بندہ اپنے وطن سے دور، بچوں سے دور، نہ وقت پہ کھانا، دشمنوں کے درمیان رہنا، ان کی چاپلوسیاں کرنا، یہ کون سا کوئی کمال ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا عذاب ہے کہ حاجتیں ڈالتا جاؤں گا، شغل ڈالتا جاؤں گا، اور تیرا فقر اور احتیاج کبھی دور نہیں ہوگا. اگر ہم اللہ کی عبادت پر کمر بستہ ہو جائیں تو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سمر رہی. اور پھر خاص طور پہ آج کا دور، آج کا دور میرے دوستو عبادت کا دور، کیونکہ یہ دور فتنوں کا دور، فتنوں کا دور، ایسے ایسے فتنے جو قیامت کے قرب کی نشاندہی کر رہے ہیں، قیامت کے قرب کی نشاندہی. نبی علیہ السلام کا فرمان، قرب قیامت علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، اور جاہل قسم کے لوگ لوگوں کی قیادتیں کریں گے، سیادتیں کریں گے. قیامت کی سب سے قریبی علامت فتنہ دجال ہے. لگتا ہے کہ یہ فتنہ بھی دروازے پر کھڑا ہے. کراچی سے آ رہا ہوں، وہاں کیفیت یہ ہے کہ ایک انسان کو اپنی جان محفوظ دکھائی نہیں دیتی، ہر روز کوئی نہ کوئی واردات، اور واردات بھی ایسی جس پہ ابو داؤد کی وہ حدیث منطبق ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دہیمان سے امت کو ڈرایا، صحابہ نے پوچھا یہ فتنہ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فتنہ ایسا ہے کہ اس میں قتل و غارت گری عام ہو، قتل بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، اور کیفیت یہ ہوگی کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کس کو قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کا قاتل کون ہے اور میں کس گناہ میں مارا جا رہا ہوں. فتنوں کی یہ صورت ہر مقام پر موجود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا وعیتم ذلك فانتظروا الدجال اما الیوم و اما الغد، اگر یہ کیفیت دیکھ لو تو پھر دجال کا انتظار کرنا وہ آج بھی آ سکتا ہے اور کل بھی آ سکتا ہے. یہ فتنوں کا دور ہے, دورہ قیامت کے قرب کی نشاندہی. اور قیامت کے قرب میں بندے کو چاہیے کہ وہ عبادت کے لیے تفرق کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, العبادت فی الحرج کل ہجرت الیہ, العبادت فی الحرج کل ہجرت الیہ. مسند احمد کی حدیث ہے, اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے کہ فتنوں میں عبادت کرنا اس کا اتنا ثواب ہے, اتنا اجر ہے کہ جیسے کوئی شخص ہجرت کر کے میرے پاس آ جائے. اس دور میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ وقت دیں عبادت کو, اللہ کے ذکر کو, قرآن کی تلاوت کو, قیام اللیل کو, نمازوں کو. نمازوں کی پابندی کریں وقت کی محافظت کے ساتھ ساتھ, اور پھر اپنے آپ کو گناہوں سے اور لغویات سے بچا کر, کیونکہ یہ عبادت کے متقاضیات میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلاتن علی اثر صلاتن لا لغو بینہما کتاب فی علیین, کہ ایک شخص ایک نماز پڑھ لے اور پھر دوسری نماز کی طرف اس کا دھیان ہو, ایک نماز پڑھ لی دوسری پر دھیان ٹکا ہوا اور درمیان میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا, کوئی لغو نہیں, زبان محفوظ, کسی کی غیبت نہیں, چغلی نہیں, نمیمہ نہیں, آنکھیں محفوظ, کان محفوظ, نہ کچھ بولتا ہے نہ کچھ سنتا ہے, غیبت یا چغلی یا جھوٹ, ہر چیز محفوظ ہے, کوئی گناہ نہیں کرتا. ایک نماز پڑھ لی دوسری کا انتظار ہے اور درمیان میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں, تو یہ دو نمازیں کہاں جائیں گی؟ فرمایا کتاب فی علیین, یہ دو نمازیں نوٹ ہوں گی علیین میں اللہ کے پاس. نہ اس کو کوئی پہنچ سکتا ہے نہ اس کو کوئی ضائع کر سکتا ہے. علیین میں جو نیکی پہنچتی ہے اللہ اس کو محفوظ کر کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو محفوظ کر کے اس پر مہر لگا کر علیین میں ڈال. اس مہر کو کوئی مائی کا لال نہیں توڑ سکتا, وہ نیکی محفوظ ہی محفوظ. عبادت کے فائدے, اس طریقے سے اگر عبادت ہو تو اس کے فائدے. تو فرمایا کہ فتنے میں عبادت کل ہجرت الیہ, یہ میری طرف ہجرت کرنے جیسا اجر رکھتا. ہجرت بڑا عظیم شان عمل ہے, بڑا عظیم شان عمل. علماء کا اتفاق ہے کہ صرف دو عمل ایسے جو سابقہ پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں, چھوٹے گناہوں بڑے گناہوں سب معاف ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک عمل ہجرت ہے, دوسرا اسلام قبول کرنا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ بل ہجرت تہدم ما کان قبلہ, اسلام قبول کرنے سے سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ہجرت کرنے سے سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ حرج میں اور فتنے میں عبادت کرنے والا اتنا ثواب کا مستحق ہے کہ جیسے وہ ہجرت کر کے میرے پاس آ گئے. نبی علیہ السلام پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون ہے؟ فرمایا کہ سب سے افضل انسان وہ ہے کہ خارج من بیتہ بنفسہ ومالہ, جو اپنے گھر سے نکلے اپنی جان لے کر اور اپنا مال لے کر, اپنا مال کسی اور کا مال نہیں, اور پھر کیا کرے, آخذ بعنان فرسہ اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ لے, پھر کیا کرے, یطلب الموت مضانہ, پھر یہ دیکھے کہ جلدی اور سستی شہادت کی موت کہاں ملتی, وہاں چلا جائے. پھر گھر واپس نہ اس کی جان آئی نہ اس کا مال آیا. فرمایا کہ یہ سب سے افضل انسان. صحابی نے پوچھا ثم من, پھر کون؟ فرمایا کہ پھر وہ شخص, یعتذر فی شعب من الشعاب, جو کسی گھاٹی میں چلا جائے یا اپنے گھر میں معذور ہو جائے, یعبد ربہ یدعو الناس من شرہ یتقی شرہ, معذور ہو کر اپنے پروردگار کی عبادت شروع کر دے, ذکر و اذکار شروع کر دے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے اور لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچائے. نہ کسی کی غیبت کرے نہ سنے, نہ چغلی کرے نہ سنے, نہ کسی کو تکلیف دے نہ خود تکلیف سہے. فرمایا کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرتا رہے, فتنوں سے بچ جائے. تو خاص طور پر فتنوں کے دور میں اپنے گھر میں وقت گزارنا, بچوں کی تربیت کرنا, ان کو تعلیم دینا, جیسے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم سے بچا لو. تو بجائے اس کے کہ تم اپنا وقت دنیا کو دو جو کبھی تمہارا ٹیک نہیں بھر سکے گی، اپنا وقت اپنے بچوں کو دو، ان کی تربیت کرے، اپنے آپ کو بچاؤ اور ان کو بچاؤ. ایسا اگر نہیں ہوگا تو قیامت کے دن یہ گھڑی آ سکتی ہے کہ تمہارا گریبان ہو اور تمہارے بچے کا ہاتھ ہو. یا اللہ اس سے پوچھ، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا مربی ہو سکتا تھا، لیکن یہ خود مشغول رہا درہم و دینار کمانے میں، ہماری تربیت نہیں کی. ویسے بڑا خیال رکھا، بہترین کمرے دے دیے، اے سی لگوا دیے، قالین ڈال دیے، بہترین بیڈ بچھوا دیے، گاڑی خرید کر دے دی، لیکن نماز کی تلقین نہیں کی، دین نہیں سکھایا، اللہ کی عبادت کی طرف توجہ نہیں دلائی. تو قیامت کے دن یہ باپ بھی برابر کا مجرم ہو. تو یہ سب امور عبادت میں شامل، عبادت میں شامل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فتنوں کا ذکر کیا آپ نے، فتنوں کا کیا فرمایا کہ ان ہاذ الامہ، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، کچھ صحت زیادہ اجازت نہیں دے رہی، ان ہاذ الامہ جو الا عافیت فی اولہا و ان آخرہا سیصیبہا بلاء امور تنکرونہا. فرمایا کہ یہ میری امت جو ہے، اس کا جو سب سے بہترین دور ہے وہ دور ہے جو پہلا دور ہے، صحابہ کا دور، اور جو بعد کے دور ہے ان ادوار میں فتنے ہوں گے اور ایسے ایسے کام دین کے نام پر کیے جائیں گے کہ تم کے رونا ہے. اے میرے ساتھیو، اگر تم وہ کام دیکھ لو تو تم ان کا انکار کر دو، تم حیران ہو گئے کہ یہ دین کہاں سے بن گیا، ہماری عقل میں ڈالو یہ دین کہاں سے، کیسے یہ دین ہے. لیکن لوگ وہ دین سمجھ کر اختیار کریں. یہ دو تین دن کی بات ہے، کراچی میں ہم نے باقاعدہ دیکھا کہ لوگ اللہ کے گھر کی فوٹو بنا کر اس کی زیارت بھی کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، ربیع الاول کی مناسبت سے مسجد نبوی اور روضے کی فوٹو بنا کر اس کو چھو رہے ہیں، چوم رہے ہیں. یہ سب کام دین کے نام پر ہو رہے ہیں. یہ کہاں کا دین ہے، کیسا دین ہے؟ تو وہ وقت آ گیا کہ لوگ ایسے ایسے کام دین سمجھ کر کریں گے کہ اگر تم نے دیکھا ان کاموں کو تم انکار کر دو گے کہ یہ دین کہاں سے آ گیا. اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے کون کرتا؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کیا نہیں کیا، صحابہ نے کیا نہیں کیا، تابعین نے کیا نہیں کیا، تبع تابعین نے کیا نہیں کیا، ائمہ نے کیا نہیں کیا، محدثین نے کیا نہیں کیا. تو وہ قرون جو قرون اولی ہیں، قرون خیر ہیں، جن کی بہتری کی شہادت پیغمبر علیہ السلام نے دی، جو کام ان قرون میں نہیں ہوا، اس دور میں نہیں ہوا، وہ کیسا دین ہے؟ یہ سب باتیں تم دیکھو گے، اس امت کے آخری دور کی باتیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ اگر تم دیکھو تم انکار کر دو کہ یہ دین کہاں سے آ گیا، یہ دین نہیں. تو واقعی وہ دور آ چکا، یہ بدعتیں اور یہ خرافات بڑھتی جا رہی، ان کا حجم اور ان کی کیفیت، اس کا دورانیہ بڑھتا جا رہا، جو قطعاً دین نہیں، جو بدعت اور خطرناک بدعت. پھر پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب یہ دور آ جائے تو من اراد ان يدخل الجنہ ويذهب عن النار. اب جو شخص یہ چاہے کہ میں اپنی فکر کروں اور جنت کو پالوں اور جہنم سے بچ جاؤں، اس کا معنی یہ جب یہ دور آ جائے تو ہر چیز کو چھوڑ کر یہ فکر کروں کہ ہم فتنوں سے کیسے بچیں اور جہنم سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں، جنت کیسے پا سکتے. فرمایا کہ اس وقت جو شخص یہ چاہے کہ میں بچ جاؤں، جنت کو پالوں اور جہنم سے بچ جاؤں، تو فلتأتیہ منیتہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ڈھنگ ایسا بنا لے کہ جب اس کی موت آئے تو وہ تین چیزوں پر مکمل طور پہ قائم ہو چکا، موت سے پہلے پہلے تین چیزوں پر مکمل طور پہ قائم ہو چکا. نمبر ایک، فلتأتیہ منیتہ وہو یؤمن باللہ، کہ اس کا اللہ پر ایمان ہو، اللہ کی توحید پختہ ہو، اللہ کی عبادت پر کمر بستہ ہو اور اس ڈھنگ پر اپنی زندگی بنا لے اور زندگی کے سفر کو چلا دے. نمبر دو، والیوم الآخر، اور اس کا تعلق جڑ جائے قیامت کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، میں نے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا. جو دن بڑا خطرناک ہے، بڑا عظیم دن، جس دن کی شدت کو دیکھ کر دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے. آپ حدیثوں میں پڑھتے ہوں گے کہ اس دن سورج اتنا قریب ہوگا کہ لوگوں کو پسینے آ رہے ہوں گے, کچھ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے. اس بات کو شاید ہم پڑھ کر آسانی سے گزر جاتے ہوں کہ پسینہ تو دنیا میں بھی آتا ہے, وہاں بھی آ جائے گا, کیا نقصان ہوگا. نہیں میرے دوست اور بھائیو, وہ دنیا کا پسینہ نہیں ہوگا. میں نے پرسوں حدیث پڑھی تبرانی کبیر میں, موجم تبرانی کبیر میں پرسوں یہ حدیث پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو پسینہ آئے گا, اتنی تکلیف محسوس کریں گے کہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ اس پسینے سے ہم کو بچا لے, چاہے جہنم میں ڈال کر بچا لے. اتنی شدت ہے. تو اس دن کو یاد کرو, یہ دن آنے والا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, ان شریر مراحل سے گزرنا ہے. تو قیامت پر ایمان ہو اور قیامت کے ساتھ تعلق. اور تیسری بات یہ کہ بس یات الناس بما یحب ان یوتا الی, کہ لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو معاملہ اپنے بارے میں چاہتا ہے. اگر چاہتا ہے کہ میری کوئی غیبت نہ کرے تو وہ بھی کسی کی غیبت نہ کرے. اگر چاہتا ہے کہ کوئی مجھے گالی نہ دے تو وہ بھی کسی کو گالی نہ دے. اگر چاہتا ہے کہ کوئی میرے گھر میں میری حرمت میں میری عزت میں نگاہ نہ ڈالے تو وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا کر دے. جو اپنے بارے میں چاہتے ہو وہ لوگوں کے بارے میں چاہو. تو آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ میرے دوست اور بھائیو, جس دین کو ہم نے قبول کیا اور مانا اور جانا, اس دین کا سیاسی نظام بھی ایک ہی ہے جس نظام پر ہمارا پاکستان چل رہا ہے. ایک طرف ارباب اختیار ہے اور ایک طرف حزب اختلاف ہے. دونوں کے پاس جو سیاست ہے وہ غیر شرعی. شرعی سیاست کیا ہے؟ دینی سیاست کیا ہے؟ دینی سیاست اس زمین کی پشت پر اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کو قائم کرنا ہے. بس سیاسی نظام ہمارا ایک ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھیشت اب صحیح سے بین حتی یعبد اللہ وحدہ, مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیج دیا گیا ہے کہ یہ تلوار چلاؤں اس وقت تک جب تک اس زمین کی پشت پر ایک اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کا نظام قائم نہ ہو. تمہاری سیاست کیا ہے؟ اقامت توحید, اقامت عبادت, حتی یعبد اللہ وحدہ, کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں. تو سیاست بھی عبادت ہے, سیاست بھی توحید ہے, توحید کی اقامت اور عبادت کی اقامت. اس معاشرے کو نمازی بنائیں, اس کے لیے پھریں قریہ قریہ, گلی گلی, کوچا کوچا, جیسے ربیع بن عامر رستم کے دربار میں کھڑا ہے اور رستم کہتا ہے کہ تم اس قدر بے چین اور بے قرار کیوں رہتے ہو؟ ہمارے پاس دولتیں ہیں, مال ہے, سرمایہ ہے, اور ہم مزید اپنے سرمایہ کو اور ترقی کے لیے بھاگتے دوڑتے ہیں. تمہارے پیٹوں پر پتھر بندے ہوتے ہیں, فاقے برداشت کرتے ہو, پھر بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. کبھی کسی مقام پر, کبھی کسی مقام پر, یوم بحضوہ, یوم بالوخیقی, آخر تمہیں قرار کیوں نہیں آتا؟ تمہارا پروگرام کیا ہے اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ہی پروگرام, کریا کریا گھومنا, جہاد کرنا, دعوت کا علم اٹھانا, ایک ہی پروگرام ہے. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد, کہ ہم لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر, بتوں کی عبادت سے نکال کر, ان پیروں مرشدوں اور اماموں کی عبادت سے نکال کر رب العباد اور خلاق کائنات کی عبادت پر لگا دیں. یہ ہمارا حاصل محنت اور حاصل زندگی, اسی کی خاطر دعوت, اسی کی خاطر جہاد, اسی کی خاطر عمل, کہ اس زمین کی پشت پہ اللہ کی عبادت اور اللہ کا نظام قائم. تو یہ مقصد تخلیق بھی ہے, سیاسی نظام بھی ہے, دنیا اور آخرت کی سعادت کی اساس بھی ہے, اور ہر طرح کی بہتری کی بنیاد بھی. میں نے کچھ ادلہ کچھ فراہم کر دیے جو اللہ نے توفیق دی. میرا خیال ہے میں نے وقت آپ کا زیادہ لے لیا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادت کے نظام پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے بالکل ویسے جیسے اللہ کے پیغمبر نے عبادت کی. یہ ایک امر لازم, امر لازم. قیامت کے دن دو سوال ہوں گے. العالیہ علماء تابعین میں سے فرماتے ہیں دو سوال ہوں گے, ایک یہ کہ تم نے عبادت کس کی؟ من کنتم ایاہ تعبدون, تم عبادت کس کی کرتے رہے؟ ایک سوال. دوسرا سوال, ماذا اجبتم المرسلین, کہ میں نے اپنے انبیاء بھیجے, ان انبیاء کی دعوت کے تم نے کیا جواب دیا؟ ان کی پیروی کی یا نہیں کی. تو ایک ہے عبادت وہ کس کی؟ اللہ رب العزت کی. ایک ہے طریقہ عبادت وہ کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر یہ دو نقطے سمجھ لو تو پورا دین آپ نے سمجھ لیا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.